بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم طه قرآن کریم کی کچھ سورتوں کی ابتدا کچھ حروف سے ہوتی ہے کبھی تو صرف ایک حرف سے ہوتی ہے قاف والقرآن المجید نون والقلم وما يسطرون کبھی دو حرف ہوتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى کبھی یہ حروف تین ہوتے ہیں الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه الف لام را تلك آیات الكتاب المبین کبھی یہ چار حروف ہوتے ہیں الف لام میم را تلك آیات الكتاب الف لام میم صاد کتاب انزل الیک اور کبھی یہ حروف پانچ ہوتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ حامیم عین سین قاف یہ مختلف سورتوں کے شروع میں جو حروف آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے لیکن ان تینوں کو الگ الگ نہیں پڑھا جاتا الف لام میم نہیں پڑھا جاتا بلکہ ملا کر پڑھا جاتا ہے الم اس کے برخلاف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے شروع میں جو الف لام میم آیا ہے اس کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے الم نہیں کہہ سکتے بلکہ وہاں الگ الگ کر کے پڑھنا پڑے گا الف لام میم ان کو حروف مقطعات اسی لیے کہتے ہیں کہ مقطع کا معنی کٹا ہوا یہ کٹے ہوئے حروف ہیں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ان کو الگ الگ پڑھنا پڑے گا اب
اب اس میں دو بحثیں ہیں. اور یہ بحثیں علمی ہیں, اس لیے میں ان بحثوں کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ ان حروف کا معنی کیا ہے. الف لام میم کا کیا معنی, الف لام میم صاد کا کیا معنی, ہا میم عین سین قاف کا کیا معنی. تو اس میں حضرات مفسرین کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں. ایک جماعت نے اپنے علم کی روشنی میں ان الفاظ کے معانی کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے, چنانچہ طہٰ لفظ طہٰ میں حضرات مفسرین کے کئی اقوال ہے. بطور مثال کے چند عرض کر دوں کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ طہٰ کا معنی ہے یا رجولو, اے مرد. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, اے مرد ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ طہٰ کا معنی ہے یا حبیبی, اے میرے محبوب ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں, آپ کا اصل نام تو احمد اور محمد ہے, اور اس کے علاوہ باقی صفاتی نام ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, دیکھو آپ کا نام رسول ہے, عزیز علیہ ما عنتم, حریص علیکم آپ کا نام حریص ہے, بالمؤمنین الرؤوف الرحیم آپ کا نام رؤوف بھی ہے آپ کا نام رحیم بھی ہے, یا ایہا المدثر قم فانذر آپ کا نام مدثر بھی ہے, یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا آپ کا نام مزمل بھی ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یاسین بھی آپ کے اسماء گرامی میں سے ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ طہٰ بھی آپ کے ناموں میں سے ایک بابرکت نام ہے, لیکن اس میں بے غبار بات اور محقق بات وہی ہے جو افضل الناس بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی ہے, اور امت کے علماء محققین کا رجحان اسی بات کی طرف ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ حروف مقطعات من اسرار اللہ, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اسی لیے حضرات مفسرین میں سے جو علماء محققین ہیں جب وہ تفسیر لکھتے ہیں تو جب حروف مقطعات میں سے کوئی ٹکڑا آ جاتا ہے تو وہ لکھتے ہیں طہٰ اللہ اعلم بمرادہ, اس کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں, بس اللہ ہی جانتے ہیں اس کے معانی. اور اللہ نے قرآن مجید میں ان آیتوں کو یا ان حروف کو اتارا اس لیے کہ عرب کا محاورہ اس زمانے میں اس طرح کچھ تھا. بعض اشعار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب حضرات بھی اس طرح کے الگ الگ حروف سے گفتگو کرتے تھے. ان کے محاورے میں, ان کے عرف میں اس طرح کی بولی بولی جاتی تھی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان حروف مقطعات کو سورتوں کی ابتدا میں لا کر عرب کے فصحا اور بلغا کو یہ چیلنج دیا کہ تم تمہاری زبان میں جن الفاظ کو الگ الگ کر کے استعمال کرنے کے عادی ہیں اسی کے قبیل سے میں نے چند صورتوں کے شروع میں حروف کو الگ الگ کر کے رکھا ہے، اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس کا معنی تم ہمیں بتا کر دکھاؤ۔ گویا چیلنج ہے عرب دنیا کو۔ تو یہ طہٰ انہی حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز علماء محققین نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن مومن اور اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت ان کے سامنے ان حروف کی اور ان حروف مقطعات کی تفسیر اللہ تعالی خود بیان فرمائیں گے۔ ان آیات کا نزول کس وقت ہوا اور ان آیات کے اترنے سے پہلے کون سا واقعہ ہوا، اس میں حضرات مفسرین کی دو رائے ہیں، اور یہ الگ الگ قصے جو حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں اس میں کوئی تضاد اور کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعات پیش آئے اور ان دونوں واقعات کے پیش آنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان آیات کو اتارا ہو، جس صحابی کے سامنے جو واقعہ تھا اس نے اس کو بیان کر دیا، تو یہ دونوں واقعات پیش آئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کی جب آیت اتری تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری پوری راتیں اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حتی تتورمت قدما، یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک پر ورم چڑھ جاتا تھا، اور بعض روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس درد میں اور اس ورم میں اتنی شدت ہو جاتی تھی کہ قیام کے دوران اور نماز کے دوران آپ ایک پیر کو اٹھا لیتے تھے، دوسرے پیر پر کھڑے رہتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو اٹھایا ہوا پیر تھا اس کو رکھ کر دوسرے کو اٹھا لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے حریص تھے، انہوں نے جب اپنے پیغمبر کی اس عبادت کو دیکھا تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ ہمارے پیغمبر جو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، جب وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کو جب اس کا علم ہوا تو ان لوگوں نے تنزن مسلمانوں کو کہنا شروع کیا کہ تم پر جو قرآن اترا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یا آفت ہے؟ جب سے یہ اترا ہے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ ان مسکینوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ دین کی سمجھ کا مل جانا اور دل و دماغ میں اس جذبے کا پیدا ہو جانا کہ میں اپنے رب کے خاطر اپنی رات کی نیند کو بھی قربان کر سکتا ہوں، یہ دنیا اور آخرت کا سب سے اونچا مقصد ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ اپنے دین کی سمجھ اسی کو عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے حضرات محققین نے لکھا ہے کہ جس کو طلب علم کا شوق پیدا ہو جائے، قرآن کے علم کا اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے علم کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنا علم اور اپنی حکمت اسی کو عطا فرمائیں گے،
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھلائی کا معاملہ کرنا منظور ہو. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقول اللہ تعالی یوم القیامت, یقول اللہ تعالی للعلماء یوم القیامت اذا قعد علی کرسیہ لقضاء عبادہ. اللہ تعالی جب اپنی کرسی پر اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہوں گے, اس وقت علماء کو جمع کر کے ان سے ایک بات کہیں گے. علماء کے لیے اس میں بڑی فضیلت ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انی لم اجعل علمی وحکمتی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لکم ما کان منکم ولا ابالی. اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تم کو میرا علم دیا اور میری حکمت عطا کی, اگر مجھے تمہاری بخشش نہ کرنی ہوتی تو میں تمہیں کبھی میری علم اور میری حکمت نہ عطا کرتا. میں نے تو تم کو اپنا علم اور اپنی حکمت اسی لیے عطا کی تھی کہ تمہاری طرف سے جو کچھ بھی خطائیں ہوں اس کو بغیر پرواہ کے معاف کر دوں, جاؤ تم سب بخشائے ہوا ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, وہ شرط کیا ہے؟ خشیت الہی. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے حقیقی معنی میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوں, جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو. حقیقی معنی میں انہی کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے, اور باقی دوسرے لوگوں کے قلوب میں اللہ کی خشیت اور ایمان اور یقین کا نور آتا ہے. وہ آپ یہ سمجھے کہ جیسے ایک کینڈل ہوتا ہے وہ دوسرے کینڈلوں کو جلاتا ہے, تو علماء کی صحبت کی برکت سے اور علماء کے علم اور علماء کے نور یقین اور نور ایمانی کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ روشنیاں پیدا فرماتے ہیں. تو ان مسکینوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علم کا حاصل ہو جانا اور علم پر عمل کی توفیق کا مل جانا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے یا مصیبت اتری ہے, یہ کیسا دن ہے کہ جس نے راتوں کی نیندوں کو بھی حرام کر دیا. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے, جنہوں نے دین کی مٹھاس محسوس نہیں کی وہ کیا کہتے ہیں دین داروں کے بارے میں, جو ہر وقت دین میں لگے رہتے ہیں, کیا لوگوں نے ٹھکانوں نہیں ملے, ذرا کہیں گے روچے بھی سنتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں. حالانکہ ان مسکینوں کو یہ پتا نہیں, ہٹا اسی کا ہے جو ایسا کہہ رہا ہے, اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے جو اللہ کے خاطر قربانیاں نہیں دے سکتا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اپنے پیغمبر سے اتنی محبت تھی کہ جب ابو جہل وغیرہ نے یہ الفاظ کہے کہ بیچارے خامخواہ ہی قرآن کے آنے کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گئے ہیں, تکلیف میں پڑ گئے ہیں, مشقت میں پڑ گئے ہیں, تو اللہ نے کیا کہا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشى, یہ تو نصیحت کی چیز ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو, یہ تو نصیحت کی چیز ہے. اس کو سامنے رکھ کر انسان کی دنیا بھی بنتی ہے, انسان کی آخرت بھی بنتی ہے, انسان کی قبر بھی بنتی ہے, انسان کا محشر بھی بنتا ہے, انسان کا پل صراط بھی بنتا ہے. ایک تو یہ واقعہ, اور حضرات مفسرین نے دوسرا واقعہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے ابتدائی مراحل میں جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا انکار دیکھتے تھے اور ان کی ضد اور ہٹ درمی کو دیکھتے تھے تو پوری پوری رات عبادت میں گزار کر ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے تھے. قرآن یا قرآن نے کہا کہ ڈراؤ لوگوں کو, اپنے رب کی طرف بلاؤ. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری پوری رات فکر میں گزارتے ہیں اور دن کو کفار کے مجموعوں میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اسلام قبول کرو, اسلام قبول کرو, اسلام قبول کرو. نہ رات کو آرام نہ دن کو آرام. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے پیغمبر کی اس حالت کو جب دیکھا تو جیسے دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لعلک باخ نفسک اللہ یکون مؤمنین, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے ایمان نہ قبول کرنے کا غم آپ کو اتنا ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کی دنیا برباد نہ ہو جائے, آپ تو ختم ہو جائیں گے اس طرح. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے میرے پیغمبر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے, اللہ جسے چاہے اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر اس قرآن کے حکم کے اترنے کے بعد کہ لوگوں میں دعوت کا کام کر, لوگوں کو اسلام کی طرف بلا, لوگوں کی اصلاح کر, تو اتنی فکر میں پڑ گیا ہے, اتنی فکر میں پڑ گیا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد تو مشقت میں پڑ گیا ہے, حالانکہ میں نے یہ قرآن تجھے مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا تھا, ایک پیار کے انداز میں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طہٰ کا معنی کیا ہے, یا حبیبی اے میرے محبوب, اے میرے پیارے, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, آپ اطمینان سے رات کو سو جائیے, تہجد کے وقت اٹھیے, جتنی رکعتیں مقدر ہیں پڑھیے, اور پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا کیجیے, اور دن کو اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر ان میں گشت کیجیے, ان کو دینی دعوت پہنچائیے, اگر قبول کر لے تو بھی فبیہ, نہ قبول کرے تو بھی تیری رفعت اور تیری بلندی تو تجھے دنیا میں بھی مل جائے گی, آخرت میں بھی مل جائے گی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے, ہاں الا تذکرۃ لمن یخشا, یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو. ہدایت تیرے قبضے میں نہیں, تو جب تقریر کرتا ہے, تو جب سمجھاتا ہے, تو تیری بات کو وہی دل قبول کرے گا جس میں خدا کا خوف ہو. اور یہ قیامت کی صبح تک یہ سنت جاری ہے. بڑی سے بڑی تقریریں کرو اور بڑے بڑے بزرگوں کو بھی لے آؤ, لیکن جس کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے, جو دل اللہ کی محبت کو اپنے اندر لینے کی قابلیت نہیں رکھتا, اس کے کان میں ایک طرف سے بات آئے گی دوسری طرف سے نکل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو اتنا اونچا ہے کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. اب اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے. اور آگے ارشاد فرمائے کہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان تعالی عرش پر قائم ہے. رحمان تعالی عرش پر قائم ہے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا میرے اور آپ کی طرح جسم نہیں ہے, اللہ کی آنکھیں میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے, اللہ کا ناک ہماری طرح نہیں, اللہ کا کان ہماری طرح نہیں, اللہ جسم سے پاک ہے. اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو کوئی ایک جگہ بھی اپنے اندر نہیں لے سکتی. اگر ہم کہیں کہ اللہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ جگہ کا محتاج ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جگہ نے اللہ پر قبضہ کر لیا. تو جس طرح میں اور آپ جگہ کے محتاج اور جگہ ہمیں گھیر لیتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے, اس کا کیا مطلب؟ تو یہ متشابہات میں سے ہے.
یہ ان آیات میں سے ہے جس کے مطلب کے پیچھے ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں ہم نے چند آیتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کے میننگ اور جن کی تفسیر تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی. پھر سوال یہ ہے کہ اس میں رکھا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں وہی ساری باتیں رکھ دیتے جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ قرآن میری کتاب ہے، اب اس میں دو چار جملے ایسے بھی ڈال دوں گا جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے، پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہ سمجھ آنے کے باوجود بھی میری بات کو مانتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑاپن ہے، جن کا ایمان اللہ پر مکمل نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی مجھے سمجھ میں نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے. ابتغاء الفتنۃ، اور اس کے ذریعے لوگوں میں فتنہ قائم کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی شک ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت کا میننگ سمجھ میں نہیں آتا، یہ اللہ کی کتاب کیسے ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے فرمائے وہ ابتغاء تاویل ہے، اور اس کی تفسیر کے پیچھے پڑتے ہیں. حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے چند آیتیں قرآن میں اسی رکھ رکھی ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تفسیر اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور علم میں جو پختہ لوگ ہیں، جن کو اللہ پر ایمان اور پختہ یقین ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، یہ پورا قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے. تو الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر قائم ہے، کیا مطلب، کس طرح، کیا کیفیت، ہمیں یہ پتہ نہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو امام دار الحجرہ ہے اور بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے عالم، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایوفتا و مالک و فی المدینہ، جب امام مالک مدینہ منورہ میں موجود ہو تو کسی عالم کی یہ ہمت اور جرت ہو سکتی ہے کہ وہ مسئلہ بیان کرے؟ اتنے بڑے عالم، ان سے کسی نے پوچھا کہ الرحمن علی العرش استوى کی تفسیر کیا ہے؟ اب آج کل تو اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں ایسے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں جو حضرت امام مالک سے بھی اپنے آپ کا درجہ اونچا سمجھتے ہیں، وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس آیت کے پیچھے، کہ الرحمن علی العرش استوى کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اسی طرح بیٹھا ہے جیسے مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہیں. دیکھو امام مالک کیا فرماتے ہیں، اور یہ کوئی کمزور بات نہیں ہے، سند سے ثابت ہے کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ الرحمن علی العرش استوى کی تفسیر بیان کیجیے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے اتنے پیارے جملے ارشاد فرمائے کہ جس سے متشابہات کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، اللہ عرش پر قائم ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ عرش پر قائم ہے، تو ہمیں معلوم ہوا. وَقَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، لیکن اللہ عرش پر کس طرح قائم ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ عرش پر قائم ہے وہ تو معلوم، لیکن کیسے وہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، ہماری عقلیں اور ہماری آنکھیں اللہ کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتی، ہماری وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو سمجھ سکیں. تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، اللہ عرش پر قائم ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا وکیفیتہ مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کس حالت میں اللہ قائم ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. والایمان بہ واجب، اور اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ عرش پر قائم ہے، لیکن یہ تحقیق کرنا کہ کیسے قائم ہے، کہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، عرش کیسا ہے، اللہ کا جسم ہے کہ نہیں، کیسے بیٹھا ہے وہ، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اللہ کے عرش پر قائم ہونے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے.
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو بس ہم بھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ اپنے عرش پر قائم ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ لیکن کیسے؟ اس کی بحث میں ہم اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہماری عقل میں آئی نہیں سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کی ملک ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى اور اسی کی ملک ہے جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب زمین کو کھودتا ہے تو بور کرتے کرتے کھودتے کھودتے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں مٹی جو ہے وہ تھوڑی گیلی ہوتی ہے پانی کی وجہ سے، پانی کے اثرات کی وجہ سے۔ کبھی کم کھودنا پڑتا ہے، کبھی زیادہ کھودنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی خدا کی ملک، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی خدا کی ملک، اور جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے وہ بھی خدا کی ملک، اور زمین کے نیچے گیلی مٹی جہاں ہوتی ہے اس کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ بھی خدا کی ملک۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اپنے زمانے کی ایک بات تحریر فرمائی ہے اخباروں کے حوالے سے کہ اس زمانے میں سائنس دانوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم زمین میں ایک ایسا سرنگ بناتے ہیں کہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف نکلے، بالکل درمیان سے۔ سائنس دانوں کی جستجو تو بڑھتی ہی رہتی ہے نا، کوئی نہ کوئی نیا کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گول زمین ہے تو ایک طرف سے سوراخ بنا کر شروع کر کے دوسری طرف نکلنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ زمین کے بیچ میں کیا ہے۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا، کچھ 20-25 سال پہلے، اور یہ چیزیں اخباروں میں آئی، اور اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مختلف جگہوں سے سرنگ بنانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ سے زیادہ سائنس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ 6 میل کا فاصلہ طے کر سکے۔ 6 میل کے بعد ایک ایسا پتھر آ گیا کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اس کو توڑ نہ سکی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، 6 میل کے فاصلے تک اس کے بعد کوئی ٹیکنالوجی اس کو توڑ نہ سکی۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی تو خدا کی قدرت ہے کہ جہاں دنیا بھر کی طاقتیں عاجز آ جاتی ہے وہیں سے خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تحت الثرى، وہ جو گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اس میں کتنے مکوڑے ہیں، کتنے کیڑے ہیں، ان کو روزی پہنچانا، ان کی گنتی کا رکھنا، ان کی پرورش کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اپنی قدرت کہ ملک میری یہ ہے، تو کمال قدرت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت اور اپنی خدائی کو دو چیزوں سے ہمیشہ ثابت کرتے ہیں، ایک تو کمال قدرت اور دوسرا کمال علم۔ جس کے پاس کمال علم نہ ہو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دوسروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، دوسرے جو خبر دیتے ہیں اس کے اعتبار سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کا علم کمال کو پہنچا ہوا ہے، کمال علم موجود۔ اور جس کے پاس کمال قدرت اور طاقت نہیں ہے وہ بھی بیچارہ کمزور رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر دوسروں پر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ملک کے جو فرما روا ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کو چلانے میں غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آگے پیچھے والے جو انفارمیشن دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر فوج ان کے مخالف ہو گئی تو 1 سیکنڈ کے اندر ان کی طاقت اور قدرت سب کچھ ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طاقت اور قدرت اتنی ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے تابع، اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے تابع، زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے تابع، اور آسمان اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے تابع۔ تو یہ تو کمال قدرت، اور آگے کمال علم بیان کرتے ہیں کہ ہمارا علم بھی اتنا کامل کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ پکار کر کچھ کہیں تو اس کو تو اللہ سنتا ہی ہے، اگر آپ پکار کر کچھ کہیں اس کو تو اللہ سنتا ہی ہے اور اللہ جانتا ہی ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، لیکن وہ تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کیا چھپاتے ہیں اور تمہارے دلوں میں کیا کیا باتیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتے ہیں۔ آنکھ چلتے چلتے نامحرم عورت پہ پڑ جاتی ہے، دنیا میں کسی کو پتا نہیں چلتا لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، تمہاری آنکھ مڑ کر اور پلٹ کر اس عورت پر پڑتی ہے، اس سے پہلے تمہارا دل اس عورت کو دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو کمال علم دیکھو، ایک بات کیا بتائی کہ جو کچھ تم زور سے بولتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن جو چھپی ہوئی چیز تمہارے دل میں ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَخْفَى، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ بھئی دل کی بات اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی کا کیا مطلب؟ تو حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں کل اور پرسوں اور ترسوں کیا بات آنے والی ہے وہ تم نہیں جانتے لیکن تمہارا خدا جانتا ہے۔ تمہارے دل میں آنے والی بات تمہیں پتا نہیں کہ وہ کیا آنے والی ہے لیکن وہ جانتا ہے۔ جب کمال علم بھی ہے اور کمال قدرت بھی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، پھر تو اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اس کے پاس کمال علم اور کمال قدرت تو اللہ وہی، پھر اس کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنا، اس کے لیے بھلے بھلے نام ہیں، اس کے لیے میٹھے میٹھے نام ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اچھا یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنا، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں؟ یہ پھر ابو جہل کی شرارت کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو میں اللہ کی جگہ پر لفظ رحمان استعمال کیا، اللہ تعالی، رحمان تعالی، رحیم تعالی، غفور تعالی، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جگہ پر رحمان کا لفظ استعمال کیا، تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑائی اور اس نے کیا کہا کہ یار یہ آدمی دیکھو نا، ہمیں کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ کو پوجو اور یہ خود دو کو مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رحمان کو بھی مانتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کی تردید میں یہ آیت اور ایک دوسری آیت اتاری، اس میں کیا کہا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو ایک ہی ہے، لہ الاسماء الحسنا، لیکن اس کے اور خوبصورت 99 نام ہیں، اور یہ 99 خوبصورت نام اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ بندے جب اس کو پکارنا چاہے تو مزے لے کر اس کو پکارے۔ اسی لیے دوسری جگہ پر کیا ارشاد فرمایا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم چاہے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، تم جس کو بھی پکارو وہ تو ایک ہی ہے، فلہ الاسماء الحسنا، بس اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے جو اسماء حسنا ہیں ان کو پڑھ کر جو شخص دعا کرتا ہے اس کی دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے 99 ناموں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسمن، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے 99 صفاتی نام ہے، من حفظہا، جو شخص ان 99 ناموں کو یاد کر لے من حفظہا, جو شخص ان 99 ناموں کو یاد کر لے وہ ان 99 ناموں کو یاد کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے, وظیفے کے طور پر اس کو روزانہ پڑھیں. اور ہم اگر یاد کرنے کی عمر سے بہت دور چلے گئے ہیں تو کم از کم اپنی اولاد کو اس فضیلت سے محروم نہ کریں. یہ تختے ملتے ہیں 99 ناموں کے, ان تختوں کو لا کر کے رکھیں. ہمیں فلسطین میں بہت عمدہ تختہ دیکھا 99 ناموں کا, تو ہم خرید کر لے آئے اس نیت سے کہ اس کو اکیڈمی میں رکھ کر ہر طالب علم پر فرض کر دیں گے کہ کلاس میں اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کو پڑھ نہ لے. بچہ روزانہ پڑھتا جائے گا, انشاءاللہ خود بخود اس کو یاد ہو جائے گا. تو یہ تختہ خرید کر اپنے گھروں میں کسی ایسی جگہ پر لٹکا دیں کہ گھر کا ہر فرد کم از کم ایک مرتبہ صبح کو اٹھ کر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پڑھ لے. چند دنوں میں انشاءاللہ وہ خود بخود یاد ہو جائے گا, اور پڑھنے کی برکتوں سے تو انشاءاللہ محروم رہے گا ہی نہیں. دیکھو قرآن جو ہے کتنے عجیب طرز سے اور کیسے انداز سے اللہ کی توحید کو سمجھاتا ہے. یہی قرآن ہے کہ جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کر دی, اور اسی قرآن نے ان کو شرک کی غلاظتوں سے پاک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن جو ہے قرآن یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے, اور دلوں کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری شرک ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسی قرآن کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں کو صاف کیا. کتنے پیارے انداز میں, کیسی انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی قدرت کاملہ اور اپنے علم کامل کو سمجھاتے ہیں, اور اس کے سمجھانے کے بعد انسان کے دل و دماغ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی وحدانیت, اللہ کی قدرت, اللہ کے علم اور اللہ کے اللہ ہونے کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کے نام کی محبت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت سے لبریز کر دے, اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اسلامی تعلیمات کی عظمت پیدا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے, اور پورے دین پر عمل کرنے والا بنا کر اللہ تعالی ہمیں دنیا سے اپنی رضا کے ساتھ اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.